کل مولانا ہم نے تخلص پڑھا اور اقتضاء پڑھا. بھائی تخلص کس کو کہتے تھے؟ کہ ابتدائے کلام سے انتقال کرنا مقصود کی طرف اس طریقے پر کہ ابتدا اور مقصود کے درمیان مناسبت ہو گئی, دونوں کے درمیان کیا پیدا کر دی جائے, مناسبت پیدا کی جائے. جیسے شاعر تذکرہ کرتے کرتے ممدوح کی طرف جو کہ مدہ جو مقصد تھا اس کی طرف مڑنے لگا, تو اس نے کس انداز میں مناسبت پیدا کی کہ مطلع شمس کے ساتھ مطلع جود کو ذکر کر دیا مولانا. تو اب دونوں میں مناسبت آ گئی, پہلے مطلع شمس اور اب کیا ہے مطلع جود آ گئی. تو اب مولانا سخاوت کا مطلع اور اس کی طرف انتقال کر کے اب سخاوت کی باتیں شروع کرے گا اپنے ممدوح کی. تو اس کو کہتے ہیں تخلص بھائی. اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ اقتضاب ہے, جس کے اندر اچانک ایک کلام سے دوسرے کلام کی طرف انتقال ہوتا ہے بغیر کسی مناسبت کے. اور یہ قدیم جاہلی عرب جاہلی شعرا جس کے جو زمانہ جاہلیت کے بڑے بڑے شعرا ان کا یہ طریقہ تھا. اسی طرح مخضرمین شعرا جنہوں نے اسلام اور جاہلیت دونوں کا زمانہ پایا, یہ ان شعرا کا طریقہ تھا. اب بتلا رہے ہیں وَمِنْهُ اَي مِنَ الْاِقْتِزَابِ مَا يَقْرُبُ مِنَ التَّخَلُّصِ. اقتضاب کس کو کہتے ہیں بھائی؟ بغیر کسی مناسبت کے ابتدا سے انتقال کرنا کس کی طرف؟ مقصود کی طرف. کہتے ہیں اقتضاب کی ایک قسم جو مشابہ ہے تخلص کے. تخلص میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں میں مناسبت ہوتی ہے, اور اقتضاب میں مناسبت. تو اقتضاب کی ایک قسم جو مشابہ ہے کس کے ساتھ؟ تخلص کے ساتھ. یعنی کچھ نہ کچھ ابتدا اور مقصود میں ارتباط اور ربط پیدا کر دیا جاتا ہے, وہ مولانا لفظ اما بعد ہے. کیا ہے؟ جیسے کہ آپ اما بعد کہتے ہیں مولانا, تو یہ بھی اقتضاب ہے مولانا. اما بعد سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا ذکر ہوتی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کا تذکرہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد اما بعد کہہ کر مصنف کتاب شروع کر دیتا ہے مقصود. تو دیکھو پہلے ہے حمد و ثنا, اور اس کے بعد ہے جو مقصود, چاہے نحو ہے صرف ہے جو بھی بات ہے اس کو وہ شروع کر دیتا ہے. تو دونوں کے درمیان کوئی تعلق کوئی ارتباط نہیں, تو یہ اقتضاب ہے. لیکن ایک درجے کا ارتباط بیچ میں آ بھی گیا کہ مصنف نے اچانک فوراً کتاب نہیں شروع کی, بلکہ درمیان میں کیا ذکر کر دیا؟ اما بعد ذکر کر دیا, اور اما بعد کے اندر بھی اس کا ذکر آ گیا. کس کا؟ حمد و ثنا کا تذکرہ آ گیا بھائی. مہما یکن من شئین بعد الحمد والصلاح. دیکھو اس میں ما قبل کے ساتھ بھی تعلق آ گیا کچھ نہ کچھ, اور آگے فا کے بعد جو ہے وہ جزا جو آ رہی ہے مولانا اس کے ساتھ تو اس کا تعلق ہے ہی مولانا. تو دونوں کے درمیان کیا آ گیا؟ ایک نوع کا ارتباط آ گیا. سمجھ میں آیا بھائی؟ وَمِنْهُ اَي مِنَ الْاِقْتِزَابِ مَا يَقْرُبُ مِنَ التَّخَلُّصِ. اور اقتضاب میں سے ایک قسم وہ ہے جو تخلص کے قریب ہے, فی انہ یشوبہ شیء من المناسبتی, اس بات نے کہ اس کے ساتھ مولانا مناسبت میں سے کوئی چیز ملی ہوئی ہوتی ہے. کا قولی کا بعد حمد اللہ تعالی, جیسے آپ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کہتے ہیں اما بعد فَإِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. تو یوں کہتے ہیں بھئی, فَإِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا, یہ کنایہ ہے مولانا جو اما بعد کے بعد مصنف پھر فا لاتے ہیں اور پھر آگے کلام ذکر کرتے ہیں. فَهُوَ اِقْتِزَابٌ. تو فَهُوَ اِقْتِزَابٌ اِقْتِزَاب ہے مِن جِهَتِ الْإِنْتِقَالِ مِنَ الْحَمْدِ وَالثَّنَاءِ إِلَى كَلَامٍ آخَرَ, اس جہت سے کہ انتقال ہو رہا ہے حمد و ثنا سے دوسرے کلام کی طرف. من غیر ملائمت, بغیر کسی مناسبت کے. لیکنہ یشبہ التخلص حیث لم یؤت بالکلام الآخر فجأة من غیر قصد الى ارتباط وتعلق بما قبلہ. لیکن یہ مشابہ ہے تخلص کے ساتھ, تخلص جس میں مناسبت ہوتی ہے, تو یہ مشابہ ہے تخلص کے ساتھ، اس طور پر کہ دوسرے کلام کو اچانک نہیں لایا گیا، فجأتاً اچانک، من غیر قصد الى ارتباط و تعلق بما قبلہ، ما قبل سے تعلق اور ربط کے بغیر ہی دوسرے کلام کو اچانک نہیں لایا گیا، بل قصد نوع من الربط، بلکہ ایک نوع کے ربط کا ارادہ کیا گیا، علا بمانے باقی بمانے مہما یکن من شئین باغ الحمد والسنائی وَإِنَّهُ كَانَ كَذَابَ كَذَا. تو دیکھو یہاں حمد و ثنا کا تذکرہ بھی آیا اور ماباد کے ساتھ بھی تعلق ہے تو ربط آ گیا دونوں میں. تو یہ مشابہ ہے تخلص کے ساتھ، ہے اقتضا بھی. وَقِيلَ هُوَ اَيْ قَوْلُهُمْ بَعْدَ حَمْدِ اللَّهِ اَمَّا بَعْدُ فَصْلُ الْخِطَابِ. اور کہا گیا ہے کہ یہ جو قرآن میں تذکرہ آیا ہے مولانا حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں، اللہ کیا فرماتے ہیں، وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. یہ فصل خطاب سے اما بعد مراد ہے قِيلَ. تو انہوں نے قیلہ کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا، اور قیلہ صیغہ تمریض ہے مولانا، کمزور قول کو ذکر کیا جاتا ہے قیلہ کے ساتھ. تو چنانچہ اس پر اب علامہ طبرانی اعتراض کرنا چاہتے ہیں مصنف پر کہ آپ نے اس قول کو قیلہ کے ساتھ ذکر کیا، حالانکہ یہ تو بڑا قوی قول ہے. اکثر مصنف مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ فصل خطاب سے کیا مراد ہے، اما بعد. داؤد علیہ السلام پہلے شخص سے جو انہوں نے اما بعد پر تکلم کیا بھائی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اقوال ہیں مولانا اما بعد کے بارے میں بھائی، تفصیل حضرت شیخ رحم اللہ کی کتاب النجم السعد میں موجود ہے بھائی، کئی اقوال ذکر ہیں. اور اس صرف اما بعد کی اس کتاب میں چھوٹے سے لفظ کی مولانا تقریباً 14 لاکھ نحوی ترکیبیں حضرت شیخ نے ذکر کی ہیں بھائی. تو فرماتے ہیں اما بعد یہ، اور کہتے ہیں پہلے قائل حضرت داؤد علیہ السلام، بعض کہتے ہیں صحبان وائل جو تھا وہ پہلا قائل ہے مولانا، اور بعض کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے قائل تھے، انہوں نے اما بعد پہلی مرتبہ ذکر کیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کو جو خط لکھا تھا اس میں اما بعد کا لفظ مذکور تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا مولانا، وہاں سے نکلے اور پھر ہوتے ہوتے بالآخر عزیز مصر بن گئے مصر کے بادشاہ. اب وہاں پر قحط آیا تو لوگ سارے غلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے غلہ لینے، لیکن پہچانتے نہ تھے، بڑا عرصہ گزر چکا تھا جب کنویں میں ڈالا تھا، بچے تھے، اب بڑے ہو گئے، داڑھی آ گئی، اور تصور میں بھی نہیں تھا حضرت یوسف علیہ السلام ہوں گے. تو پھر اپنے بھائی کے لیے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام روتے روتے ان کے غم میں نابینا ہو گئے. تو ان کے ایک بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی، جو اسی والدہ سے تھے بھائی بنیامین، تو وہ بھائی تھے، ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہیں لے جانے دیا بھائی. بھائی جب غلہ لینے جا رہے تھے بادشاہ سے تو والد نے کہا نہیں بھائی اس کو نہ لے کر جاؤ. تو بھائیوں نے وہاں پہنچ کر جب غلے کا نام لکھوائے کہ ہم اتنے افراد ہیں گھر کے، ہمیں غلہ چاہیے، تو حضرت یوسف وہ بھائی کو تو نہیں لائے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، پہچان لیا تھا، تو کہا اگلی مرتبہ وہ اپنے بھائی کو بھی لے کر آنا، پھر تمہیں غلہ اس کا ملے گا. اس مرتبہ میں دے دیتا ہوں، اگلی مرتبہ غلہ لینے آئے تو اس کا حصہ نہیں ملے گا، اس کو لے کر آؤ. چنانچہ اگلی مرتبہ جب غلہ لینے چلے تو والد یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اب بنیامین کو بھی اجازت دیجئے ہمارے ساتھ آئے، ورنہ بادشاہ ہمیں اس کا حصہ نہیں دے گا بھائی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تم پہلے بھی ایک بھائی کو اس کے گم کر چکے ہو مجھ سے، تو اب اس کو میں لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا. لیکن بڑے اصرار کے بعد، بے انتہا اصرار کے بعد کہ ہم ہر طرح اس کی حفاظت کریں گے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے لے جانے کی اجازت دے دی. پھر جو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب وہاں پہنچے تو حیلہ کیا ان کو روکنے کا بھائی، کہ ان کے سامان کے اندر وہ شاہی پیالہ جو تھا وہ مولانا چھپا دیا بھائی. اور پھر شور مچا کہ بادشاہ کا شاہی پیالہ گم ہے، تلاش کیا جائے. تو وہ بنیامین کے سامان میں رکھا گیا تھا، تو تلاشی لیتے لیتے پھر نکل آیا. تو اس زمانے کی شریعت میں یہ تھا کہ جو چوری کرتا تھا وہ اسی جس سے چوری کرتا تھا اس کا غلام بن جاتا تھا. تو ان سے پوچھا بھی تھا کہ بھئی اگر تمہارے سامان میں سے نکل آیا, انہوں نے کہا ہم نے تو گھی نہیں نکل سکتا, ہاں یہی ہے, پھر تو وہ چوری اس کے حوالے کیا جائے گا, اس کو غلام بنایا جائے گا. جس نے چنانچہ بنیامین کے سامان سے نکل آیا تو وہ بڑے پریشان ہوئے, یہ کیا ہو گیا, اب ہم کیا منہ دکھائیں گے والد صاحب کو جا کر کے, ہم تو ان سے بڑے وعدے کر کے آئے تھے کہ اس دفعہ کسی صورت اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. چنانچہ بڑی مشکل سے پھر بڑے پریشان ہوئے, لیکن بالآخر چلے واپس. مولانا ایک بھائی تو وہیں رک گئے کہ میں تو جاتا ہی نہیں ہوں, مجھے تو حیا آتی ہے, میں کس منہ کو لے کر جاؤں والد صاحب کے پاس. چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس چلے گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو جا کر بتلایا کہ اس طرح بنیامین نے چوری کی اور ان کے سامان سے نکلا, اس کا پیالہ بادشاہ نے ان پر الزام لگایا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر عزیز مصر کو خط لکھا, اس خط کے اندر اما بعد کا لفظ لکھتے ہیں, عجیب خط لکھا. علماء مورخین نے وہ خط نقل کیا ہے, کہتے ہیں بھائی اس خط کے اندر انہوں نے لکھا کہ اے عزیز مصر, ہم انبیاء کا خاندان ہیں, ہم میں کوئی شخص کبھی چوری نہیں کرتا اور کبھی چوری نہیں کرتا اور ہم نیک لوگ ہیں, اور اے عزیز مصر میرے اس بیٹے نے بھی چوری نہیں کی, اس پر ویسے الزام لگا ہے, اور میرا خط جیسے تجھے ملے میرے بیٹے کو چھوڑ کر میرے پاس بھیج دے, ورنہ یاد رکھ میں تیرے لیے ایسی بد دعا کروں گا کہ تیری سات پشتیں بھی اس کو یاد رکھیں گی. تو چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا تو کہتے ہیں اس وقت ان سے ضبط نہ ہو سکا اور انہوں نے وہ رونا شروع کیا اور اپنا ظاہر کیا اپنے آپ کو کہ میں یوسف ہوں بھائی. تو یہ فصل خطاب سے یہ مراد ہے مولانا. بعضوں نے کہا نہیں فصل خطاب لغوی معنی یعنی خطاب کی اضافت ہے, فصل کی اضافت ہے خطاب کی طرح, تو یہ دراصل کس قبیل سے ہے, صفت کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف, موصوف. تو الخطاب الفصل تھا, اور پھر یہ فصل جو ہے خطاب یہ مصدر بمانے اس میں فاعل کے ہے اس میں مفعول کے, الخطاب الفاصل یا الخطاب المفصل. خطاب سے کو مراد وہ کلام ہے جس کے ساتھ دوسرے کے ساتھ تکلم کیا جائے بھائی. تو الخطاب المفصول کا معنی وہ کلام جو کھولا گیا ہو, جدا جدا کیا گیا ہو. ہمارا نا کیا معنی جدا کیا ہو, یعنی سننے والے پر اس میں کوئی اشتباہ نہیں رہتا, خوب کھلا ہوا کلام ہوتا ہے, آسانی سے اس کو سمجھ لیتا ہے پوری طرح, اس کو کیا کہتے ہیں, خطاب مفصول. یا خطاب فاصل مراد ہے اس میں, فصل بمانا اس میں فاعل کے, تو فاصل کا معنی ہے ایسا کلام جو جدا کرنے والا ہے, یعنی حق اور باطل کو کیا کرنے والا ہے, جدا کرنے والا ہے. وقیل ہوا اے قولہم بعد حمد اللہ اما بعد, فصل الخطاب یہ فصل خطاب ہے. قال ابن الاسیر علامہ ابن اسیر فرماتے ہیں, والذی اجمع علیہ المحققون من علم البیان, دیکھیے علامہ ابن اسیر فرماتے ہیں کہ علم بیان کے محققین نے اجماع کیا ہے اس بات پر, سارے جمع ہے اس بات پر کہ ان فصل الخطاب ہوا اما بعد, کہ فصل خطاب کیا ہے معلوم ہوا, ساروں نے اجماع کیا, تو یہ تو تحقیقی قول سب سے قوی قول ہوا, تو آپ کو قیلا کے ساتھ ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا. لأن المصنف يفتتح كلام في كل امر ذي شان, اس لیے کہ مصنف جو بھی مصنف ہوتا ہے وہ شروع کرتا ہے اپنے کلام کو ہر اپنے ہر ایسے جو اس کا وہ ابتدا کرتا ہے اپنے کلام کی, جو اپنا کلام کرتا ہے کس چیز میں, فی کل امر ذی شان, ہر ذو شان اعلی عمدہ کام کے اندر جب وہ اپنے کلام کی ابتدا کرتا ہے, بذکر اللہ و تحمیدہ, کس کے ساتھ بھائی, اللہ کے ذکر اور حمد کے ساتھ بھائی. حدیث میں بھی جیسا ہے کل امر ذی بان لم یبدا فیہ بحمد اللہ, تو دیکھو ہر ایک اب بحمد اللہ فہو ابتر، ہر مصنف حمد کو لے کر آتے ہیں کتاب کی شروع میں، حمد و ثنا اور درود کو۔ فإذا أراد، جب مصنف یہ چیزیں ذکر کرتا ہے پھر ارادہ کرتا ہے، أن يخرج منه إلى الغرض المسوق له الكلام، کہ وہ نکلے اس سے اس غرض کی طرف جس کے لیے کلام کو چلایا گیا تھا۔ فَفَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذِكْرِ اللَّهِ بِقَوْلِهِ أَمَّا بَعْدِ، تو وہ جدائی ڈالتا ہے مولانا اللہ کے ذکر میں اور مقصود کے درمیان، کس کے ساتھ؟ أَمَّا بَعْدِ کے ساتھ۔ وَقِيلَ فَصْلُ الْخِطَابِ مَعْنَاهُ الْفَاصِلُ مِنَ الْخِطَابِ، اور کہا گیا ہے کہ فصل خطاب کا معنی جو ہے، خطاب فصل بمانے فاصل کے ہے، من الخطاب خطاب میں سے جو فاصل ہو، اے الذی یفصل بین الحق والباطل، یعنی جو حق اور باطل میں جدائی ڈالے۔ علی ان المصدر بمعنی فاعل، اس بنا پر مصدر کس معنی میں ہوگا؟ فاعل۔ وقیل المفصول من الخطاب، اور کہا گیا ہے کہ خطاب میں سے جو مفصول ہو، اس میں مصدر بمعنی اس میں مفعول کے ہے، تو الخطاب الذی یتبینہ، جس کو سمجھ لیتا ہے، من یخاطب بہ، جس کو اس کے ساتھ مخاطب کیا جائے، ایعلمہ بینا، یعنی اس کو واضح طور پر جان لے، تو جان لیتا ہے اس کو اس حال میں کہ وہ جان لیتا ہے، اس کو واضح جان لیتا ہے، لا یلتبس علیہ، اور اس پر ملتبس نہیں ہوتا۔ فہو بمعنی المفعول، اس صورت فصل بمعنی مفصول یعنی مفعول کے معنی میں ہوا۔ وقوله تعالی، تو دیکھو مولانا یہ اقتضاب ہے اور یہ قریب ہے کس کے؟ تخلص کے، جیسے اما، تو جیسے کہ اما بعد کا کہا، اسی طرح ھذا کے لفظ کے ساتھ جیسے ذکر کیا گیا ہے قرآن کے اندر، ھذا وان للطاغین لشر مآب، تو پہلے مومنین کا ذکر ہوا اور اس کے بعد فوراً کس کا؟ سرکشوں کا ذکر ہو رہا ہے، کفار وغیرہ کا، تو دونوں کلام الگ الگ نوع کے ہیں، لیکن درمیان میں ھذا کو ذکر کر دیا گیا اور وہ حالیہ، جس کی وجہ سے ان دونوں میں کیا آ گیا؟ ارتباط آ گیا مولانا، ارتباط آیا۔ اس لیے کہ دیکھو ھذا مولانا، اب ھذا کے بارے میں بتلایا، صرف ھذا آیا تو یا تو یہ مبتدا بنے گا اور اس کی خبر کیا محذوف ہوگی؟ ھذا کما ذکر، خود متن میں ذکر کریں گے بھائی، یہ ایسا ہی جیسا کہ ذکر کیا گیا، یعنی مومنین کا یہ حال ہوگا جیسا کہ ذکر کیا گیا، یا مولانا یہ خبر ہے مبتدا محذوف ہے ھذا کے لیے، الامر ھذا، معاملہ ایسا ہے، ایسا ہی ہے اس حال میں کہ لطاغین کے سرکشی کرنے والوں، حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے، لشر مآب، البتہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَقَقَوْلِهِ تَعَلَىٰ، جیسے اللہ کا یہ قول ہے، عطفٌ عَلَىٰ قَوْلِهِ كَقَوْلِكَ بَعْدَ حَمْدِ اللَّهِ، یہ عطف ہے اس مصنف کے اس قول پر، كَقَوْلِكَ بَعْدَ حَمْدِ اللَّهِ، یعنی من الاقتضاب، یعنی کہ اقتضاب قریب میں سے ہے، تخلص میں سے، وہ اقتضاب جو قریب ہے تخلص کے اس میں سے ہے، ما یکون بلفظ ھذا، جو کس لفظ کے ساتھ آئے؟ ھذا کے لفظ کے ساتھ آئے۔ کما فی قوله تعالی بعد ذکر اہل الجنت، جیسے کہ اللہ ذکر فرماتے ہیں اہل جنت کے بعد، ھذا وان للطاغین لشہاب، تو کہتے ہیں فہو اقتضاب، یہ کیا ہے مولانا؟ اقتضاب ہے، فیہ نو ارتباط، اس میں ایک نو کا ارتباط آ گیا، مومنین کے ذکر کے فوراً بعد مولانا سرکشوں کا ذکر نہیں آیا، بلکہ درمیان میں کیا ذکر کیا گیا؟ ھذا کو، اور وہ حالیہ لے آئے مولانا، اور وہ حالیہ کیا کرتا ہے مولانا؟ مصاحبت پر دلالت کرتا ہے، یعنی حال اور عامل ذوالحال کا زمانہ ایک کر دیتا ہے، کیونکہ حال اور عامل ذوالحال کا زمانہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے، تو وہ حالیہ جب آیا تو ما بعد حال بنا، تو اس کا اور ما قبل کے عامل کا زمانہ کیا ہوا؟ ایک ہو گیا، تو جب زمانہ ایک ہوا تو تعلق اور ارتباط درمیان میں آ گیا۔ یہ تو ھذا الامر، ھذا معاملہ ایسا ہی ہے اس حال میں کہ حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ لأن ففيه نوع ارتباط لأن الواو للحال ولفظ هذا اور لفظ هذا جو ہے اما خبر مبتدا ان محذوف یا تو یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے ایل امر هذا معاملہ ایسا ہی ہے والحال کذا اور حال اس حال میں کیسا اور مبتدا محذوف الخبر یا یہ هذا جو مبتدا ایسا مبتدا ہے جس کی خبر محذوف ہے اے ہذا کما ذکر ایسا ہی ہے جیسے کہ ذکر کیا گیا تو کما ذکر خبر ہے وقوله تعالی اور جیسے اللہ کا یہ قول ہے بعدما ذکر جمع من الانبیاء علیہم السلام جب بات ذکر کرنے مجموعہ انبیاء کو انبیاء کے ایک مجموعے کو ذکر کرنے کی جماعت کو ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہذا ذکر وان للمتقین لحسن مآب تو دیکھو انبیاء کا ذکر آیا مولانا اس کے بعد اب جنت اور اہل جنت کا تذکرہ مولانا تو درمیان میں ارتباط نہیں تھا تو ہذا ذکر ان کے ذریعے کیا ذکر کیا گیا ربط پیدا کیا گیا اور وہ حالیہ لایا گیا مولانا تو انبیاء کی جماعت کو ذکر کرنے کے بعد وَأَرَادَ أَن يُذْكُرَ بَعْدَ ذِكْرِهِمُ الْجَنَّةَ وَأَهْلَهَا اور ارادہ فرمایا اللہ نے کہ انبیاء کے ذکر کے بعد جنت اور اہل جنت کا تذکرہ فرمائیں تو فرمایا هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ یہ ذکر ہے ان کا اچھا یہ انبیاء کا اچھا ذکر ہے اس حال میں کہ متقیوں کے لیے بھی اچھا ٹھکانہ ہے تو متقیوں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے تو دیکھو ہذا ذکر ان کے ساتھ مولانا ہذا ذکر کیا گیا بی اثبات الخبر یہ مولانا ہذا کس کے ساتھ آیا ہے اثبات خبر بھی ساتھ ثابت ہے ہذا مبتدا ذکر خبر یعنی قوله ذکر خبر یعنی کہ کیا ہے مولانا ذکر ہے یعنی قوله ذکر وہذا مشرف بھائی کہتے ہیں پچھلے کلام پچھلی آیت میں صرف ہذا تھا اور وہاں ہم نے دو ترکیبیں ذکر کی تھیں کہ ہذا کو مبتدا بھی بنا سکتے ہو اور ہذا کو خبر بھی لیکن اس آیت کے اندر صراحتاً ہذا مبتدا ہے اور ذکر اس کی لہذا معلوم ہوا وہاں پر بھی یہی ترکیب اولا ہے کہ ہذا کو مبتدا بنایا جائے اور آگے اس کی خبر نکالی جائے وَهَذَا مُشْعِرٌ اور یہ اطلاع دے رہا ہے اس بات کی بِأَنَّهُ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى کہ اللہ کے اس قول میں مثال کے طور پر هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ مُبْتَدَأٌ مَحْذُوفُ الْخَبَرِ کہ وہاں ایسا مبتدا ہے وَهَذَا ایسا مبتدا ہے جس کی خبر قال ابن الاسیر ابن اسیر فرماتے ہیں لفظ هذا في مثل هذا المقام من الفصل الذي هو احسن من الوصل کہ هذا اس قسم کے مقام میں یہ فصل میں سے ہے کس میں سے ہے بھئی اختزاب کی نوع میں سے ہے لیکن یہ ایسا فصل ہے جو کہ وہ احسن من الوصل جو وصل سے بہتر ہے وہی علاقت وکیدت بین الخروج من کلام الى کلام آخر اور یہ ایک کلام سے دوسرے کلام کی طرف نکلنے کے درمیان ایک قوی علاقہ ہے درمیان میں ایک قوی علاقہ ہے قوی ارتباط ہے دیکھو ایک ہے مولانا تخلص تخلص کے اندر کیا ہوتا ہے ایک ابتداء سے انتقال ہوتا ہے مقصود کی طرف لیکن دونوں میں مناسبت ہوتی ہے تو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ دو کلام ہیں بلکہ یوں لگتا ہے ایک ہی کلام چل رہا ہے ایک ہی کیونکہ مناسبت آ گئی تو وہ مناسبت کے ساتھ ساتھ وہ آہستہ دوسرے کلام کی طرف لے جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا تو وہاں دو کلام ہونے کا احساس نہیں ہوتا اور دوسرا طریقہ ہے اقتضاب اقتضاب کے ذریعے میں ایک کلام کرتے کرتے اچانک دوسرے کلام کی طرف انتقال ہوتا ہے تو وہاں پر ارتباط کا احساس ہی نہیں ہوتا تو اگر تخلص ہو تو دو کلاموں کا احساس نہیں ہوتا اور اگر اقتضاب ہو تو درمیان میں ربط کا احساس نہیں ہوتا کیونکہ ربط ہوتا ہی نہیں ہے لیکن یہ جو ہذا وغیرہ ذکر کر دیا کہتے ہیں یہ اس فصل سے بھی اچھا ہے اور یہ اس وصل سے بھی اچھا ہے تخلص سے بھی بہتر ہے اور اقتضاب سے بھی اس لیے اس کے اندر سامع کو متنبہ کر دیا جاتا ہے کہ آگے نئی بات شروع ہونے والی ہے ہذا جب کہہ دیا تو اب معلوم ہوا کیا کہ ایک نوع کا کلام ختم ہوا بھئی آگے نیا کلام شروع ہونے لگا ہے. اسی لیے کہا کہ یہ مقام جو ہے فصل میں سے ایسی فصل میں سے ہے جو احسن ہے وصل سے, اور یہ قوی علاقہ ہے مولانا ایک کلام سے دوسرے کلام کی طرف خروج کا. وَمِنْهُ اسی اقتضاب قریب, وہ اقتضاب جو تخلص کے قریب ہے اسی میں سے ہے قول الکاتب ہذا باب, بھائی کتابوں کے اندر آپ پڑھتے ہیں ہذا باب یا کتاب الطہارت کتاب الصلاۃ, حدیث کے اندر ہذا بابن, بھائی نئے نئے ابواب درمیان میں حدیث کے لیے کہتے ہیں یہ بھی اقتضاب ہے جو قریب ہے تخلص کے, اس لیے کہ ایک مضمون سے ایک حدیث سے ایک مضمون والی حدیث سے مصنف اب انتقال کرنا چاہتا ہے کس کی طرف, دوسرے نوع کی حدیث کی طرف. تو ایک طریقہ یہ تھا اچانک انتقال کیا جاتا تو وہ اقتضاب تھا مولانا, تو اقتضاب نہیں کرنی بلکہ درمیان میں ہذا باب کے لفظ کو ذکر کر دیا جاتا ہے, یہ متنبہ کر دیتا ہے سامعے کو کہ اب آگے کیا ہے انتقال ہونے لگا ہے ایک نئی چیز کی طرف. وَمِنْهُ أَيْ مِنَ الْإِقْتِضَابِ الْقَرِيبِ مِنَ التَّخَلُّصِ قَوْلُ الْكَاتِبِ, اور یہ وہ اقتضاب جو تخلص کے قریب ہے اسی میں سے کاتب کا قول ہے. کاتب سے مراد نثر لکھنے والا ہے شاعر کے مقابلے میں, اردو والا کاتب مراد نہیں ہے جو لکھتا ہے صرف بلکہ مراد مصنف ہے. کون مراد ہے؟ مصنف ہے مولانا جو مقابل میں ہے شاعر کے. وہ مقابل شاعری جو شاعر کے مقابلے میں ہے, یہ شاعر کہہ کا قول کب ہے؟ عند الانتقال من حدیث الى حدیث آخر, جب وہ انتقال کرتا ہے ایک حدیث سے دوسری حدیث کی طرف. کون سا قول ہے کاتب کا؟ کہتے ہیں ھذا باب فإن فيه نوع ارتباط, اس لیے کہ اس میں ایک نوع کا ارتباط پایا گیا. حیث لم يبتدی بالحدیث الآخر بغتتا, اس طور پر مولانا کہ دوسری حدیث کو وہ اچانک شروع نہیں کرتا. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام. اور مولانا دعا کر لیتے ہیں. دعا کا طریقہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا, شروع میں حمد ہو بھائی, اس کے بعد صلاۃ و سلام آ جائے, اور اس کے بعد آخر میں بھی صلاۃ و سلام آئے اور آمین, اس سے دعا جو ہے قبولیت کے قریب ہو جاتی ہے بھائی. الحمدللہ رب العالمین. خشوع و خضوع سے دعا کریں بھائی, اور گڑ گڑا کر دعا کریں, اور یہ یقین رکھیے کہ گویا کہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں. اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما, اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما, اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ, اے اللہ ہمیں قیامت کے دن کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. انما الاعتبار بالخواتیم. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ ہم سب قبر میں جائیں ایمان کو لے کر جائیں. اے اللہ قبر سے اٹھیں ایمان کو اٹھیں. اے اللہ قیامت کے دن کی سختی سے حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ سب کو, ہم سب کو اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جتنا اے اللہ یہ پڑھا ہے پڑھایا ہے اے اللہ اس کو قبول فرما، اے اللہ اس کو قبول فرما، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے سینوں میں کامل طور پر پیدا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں آپ کی محبت ہو، اے اللہ ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اے اللہ قرآن کی محبت ہو، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت ہو، اے اللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت ہو، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ جتنے حاضرین ہیں اللہ میرے جتنے تلامذہ ہیں اللہ سب کو خوشیاں نصیب فرما، اے اللہ سب کی تکالیف اور پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ان کے گھر میں خیر و برکتیں نازل فرما، اے اللہ جتنے حاضرین ہیں سب کے گھروں میں خیر و برکتیں نازل فرما، اے اللہ تکالیف اور پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اے اللہ اے اللہ اے عظیم خزانوں والے، اے اللہ آپ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اے اللہ آپ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اے اللہ ہمیں تو مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، اے اللہ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی سکھلا، اے اللہ ہمیں اخلاص بھی نصیب فرما، اے اللہ ہمیں قوت عمل بھی نصیب فرما، اے اللہ تمام عالم میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمان اور مجاہدین، اے اللہ دنیا کے جس خطے میں بھی ہیں اللہ سب کی حفاظت فرما، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اس زمانے میں مسلمان بڑی تکلیف میں ہیں، اے اللہ تو کس ملک کو اے اللہ ہم شمار کریں، کون سا ملک ہے جہاں پر اے اللہ، دنیا کا کون سا خطہ ہے جہاں تیرے دین پر عمل کرنے والے تکلیف میں نہیں، اے اللہ سب کی مدد فرما، اے اللہ سب کی نصرت فرما، اے اللہ سب کو ہمت اور قوت نصیب فرما، اے اللہ ہم یقیناً گناہگار ہیں اور یقیناً بہت ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن اے اللہ آپ کی رحمت تو اس سے بھی زیادہ وسیع ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے ہاتھ آپ کے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، اے اللہ آپ تو بڑے حیادار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بڑے حیادار ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹائے، اللہ ضرور ان کی مرادیں انہیں عطا فرما دیتے ہیں، اے اللہ آج ہمارے ہاتھ آپ کے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اے اللہ جتنے حاضرین ہیں سب کی حاجات پوری فرما، اے اللہ آپ تو عالم الغیب ہیں، اے اللہ جس کسی دل میں جو حاجت ہے اے اللہ ساری سب کو پورا فرما، اے اللہ جن کے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں خود پریشان ہیں اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو خود بیمار ہیں اے اللہ گھروں میں کوئی بیمار ہیں ان سب کی بیماریاں دور فرما، اے اللہ سب کی تکالیف دور فرما، اے اللہ ان تمام میرے جتنے تلامذہ ہیں اے اللہ ان پر آئندہ زندگی آسان فرما، اے اللہ رزق کے دروازے ان پر کھول دے، اے اللہ وسیع حلال رزق نصیب فرما، اے اللہ وسیع حلال رزق نصیب فرما، اے اللہ آپ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ کو دو قطرے بڑے پسند ہیں، ایک وہ قطرہ جو آنکھ سے بہایا جائے اللہ کے خوف سے، اور ایک وہ خون کا قطرہ جو جنگ میں بہے، اے اللہ ہمارے اے اللہ یہ آج آپ میرے تلامذہ اے اللہ یہ اللہ آپ کے سامنے آنسو بہا رہے ہیں، اے اللہ ان کے حاجات پوری فرما، اے اللہ ان کی دعائیں قبول فرما، اے اللہ ان کی تکلیف اور پریشانیاں دور فرما، اے اللہ آپ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہ بہت زیادہ اور واقعی بہت زیادہ، لیکن آپ کی رحمت بڑی وسیع ہے، آپ کی رحمت بڑی وسیع ہے، آپ نے خود ہی تو فرمایا ہے اللہ کہ اگر اگر انسان اتنے گناہ لے کر آئے کہ زمین اور آسمان اس سے پر ہو جائیں تو میں اس سے بھی زیادہ رحمت اور مغفرت لا کر اس کو ختم فرما دوں گا۔ اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ آئندہ زندگی میں نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ آئندہ زندگی میں نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان سب سے دین کا کام لے، اے اللہ ان سب کی زندگیوں کو قبول فرما، اے اللہ تمام حاضرین کی زندگیوں کو قبول فرما، اے اللہ سب کو اخلاص نصیب فرما، اے اللہ جو مشکل ہے اللہ جتنی مشکلات ہیں ان کو حل فرما، اے اللہ آپ کی ذات کی قسم، اے اللہ آپ کی وسیع قدرت ہے، اے اللہ جو بھی مشکل ہے انسان کے لیے مشکل ہے، اے اللہ جو بھی مصیبت ہے انسان کے لیے مصیبت ہے، اے اللہ آپ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں، کوئی چیز مصیبت نہیں، اے اللہ آپ کو تو صرف کن کہنا پڑتا ہے اور تمز بھر وہ جو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں پر کن فرما دیجئے، اے اللہ ہماری دعاؤں پر کن فرما دیجئے، اے اللہ عالم کے اندر مسلمان تکلیف میں ہیں، اے اللہ ان مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کو ہمت نصیب فرما، اے اللہ ان کو قوت نصیب فرما، اے اللہ تیرے بندوں پر ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ ان پر تکالیف آئی ہوئی ہیں، اے اللہ بے انتہا تکالیف میں ہیں، اے اللہ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اے اللہ عورتوں کو بوڑھوں کو بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اے اللہ صرف اس وجہ سے کہ وہ تیرا نام لیتے ہیں، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اسلام کو پھر غلبہ نصیب فرما، اے اللہ اسلام کو پھر قوت نصیب فرما، اے اللہ اسلام کو پھر عروج نصیب فرما، اے اللہ دشمنان اسلام کو تباہ و برباد فرما، ان کو ذلیل و رسوا فرما، اے اللہ ان کی جمعیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اے اللہ ان پر اپنا عذاب نازل فرما، اے اللہ ان پر اپنا عذاب نازل فرما، اے اللہ مجاہدین کے خصوصی حفاظت فرما، اے اللہ ان پر بے انتہا تکلیف ہے، اے اللہ آج کل ان پر بے انتہا تکلیف ہے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ مجاہدین کو ہمت اور قوت نصیب فرما، اے اللہ میرے کئی تلامذہ بھی اس وقت ہے اللہ جنہیں پکڑ لیا حکومت نے، اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی رہائی کے لیے غیب سے اسباب بنا، اے اللہ یہ طلبا تھے، اے اللہ یہ تیرے غریب طلبا ہیں، اے اللہ یہ تو تیرے دین کے لیے لگے ہوئے ہیں، اے اللہ پہلے ہی ان کے پاس کچھ نہیں، اب مزید ان پر اتنی سختی کی جا رہی ہے، اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے گھروں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے مالوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ دنیا میں بھی حفاظت فرما، اے اللہ آخرت میں بھی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اے اللہ آپ کی تو اتنے وسیع خزانے ہیں، اے اللہ آپ کے اتنے وسیع خزانے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ کائنات بنائی ہے اور میں تقسیم کر رہا ہوں میرے خزانوں میں مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں آئی، اے اللہ آپ کی تو اتنے وسیع خزانے ہیں، اے اللہ یقینا یہ مجلس تو بڑی مختصر ہے، اے اللہ یہ مجلس تو والے تو بہت تھوڑے سے ہیں، اے اللہ یہ اللہ جو ہے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، اے اللہ سب کی حاجات پوری فرما، اے اللہ سب کی تکالیف دور فرما، اے اللہ سب کی پریشانیاں حل فرما، اے اللہ ان کی خود بیمار ہیں گھروں میں کوئی بیمار ہیں اللہ شفا نصیب فرما، اے اللہ جتنے حاضرین ہیں اللہ سب کی دعائیں قبول فرما، اے اللہ سب کی حاجات پوری فرما، اے اللہ سب کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، اے اللہ اطمینان و سکون نازل فرما، اے اللہ یقیناً اگر ہم دنیا کے کسی معزز اور شریف شخص کے دروازے پر بھی اے اللہ ہم کھڑے ہو کر مانگیں اور روئیں اور گڑگڑائیں تو یقیناً وہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائے گا، اے اللہ آپ تو اکرم الاکرمین ہیں، اے اللہ آپ تو ارحم الراحمین ہیں، اے اللہ آپ تو سب سخیوں کے سخی ہیں، اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ یہ آپ کے دین کی کتاب ختم ہو رہی ہے، اے اللہ یقیناً ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا ہوگا، اے اللہ یقیناً اس میں غلطیاں ہوئی ہوں گی، بے ادبیاں ہوئی ہوں گی، گستاخیاں ہوئی ہوں گی، اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری غلطیوں لغزشات سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری لغزشات سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے، اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے سینوں کو قرآن اور حدیث کے نور سے منور فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی بے انتہا محبت پیدا فرما، اے اللہ امام فقہا کی محبت پیدا فرما، اے اللہ ہمیں دین کے خاطر، اے اللہ نیک، اے اللہ دین کے لیے، اے اللہ کام کرنے کے لیے ہمت اور قوت نصیب فرما، اے اللہ تکالیف اور پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری ساری دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری ساری قبول فرما، اور بھی بہت سے احباب نے دعاؤں کو کہا ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں، اے اللہ ان کی تکالیف اور پریشانیوں کو بھی دور فرما، اے اللہ ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ آپ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، آپ خود فرماتے ہیں کہ اگر تو تمام دنیا کے جن و انس جمع ہو جائیں اور مجھ سے دعا مانگیں اور میں ہر ایک کی منہ مانگی دعا قبول کر لوں تو بھی میرے خزانوں میں مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی، اے اللہ ہماری اس چھوٹی سی مجلس کی دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ کسی کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، اے اللہ اگر آپ ہمارے ہاتھوں کو خالی لوٹا دیں گے تو اور کوئی در نظر نہیں آتا، اے اللہ آپ کی ذات کی قسم اور کوئی در نظر نہیں آتا، اے اللہ اور آپ کے در کے سوا اور کوئی در نہیں ہے، اے اللہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف نہیں فرمائیں گے تو پھر ہم کہاں جائیں، اے اللہ آپ کے در کے سوا اور کوئی در نہیں ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ یہ آپ کے اولیاء اللہ طلبا، اے اللہ آپ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ سب کی حاجات پوری فرما، اے اللہ آئندہ زندگی کے اندر، اے اللہ وسیع رزق حلال رزق نصیب فرما، اے اللہ تکلیف اور پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ تمام حاضرین کے ہر قسم کے شر آفات اور بلاؤں سے حفاظت فرما، ہر قسم کے شر اور فتنے سے حفاظت فرما، اے اللہ آپ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نیک فرشتے نیک مجالس کی تلاش میں رہتے ہیں اور جب انہیں کوئی ذکر اللہ والی مجلس نظر آتی ہے تو اس کے ارد گرد سارے جمع ہو جاتے ہیں اور اس ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اور صفیں بناتے ہیں یہاں تک کہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اے اللہ ہماری اس مجلس کو بھی ان مجالس میں سے بنا جہاں پر اس وقت فرشتے جمع ہوں، جہاں پر جس کا اس وقت فرشتوں نے احاطہ کیا ہو، یقیناً ہماری یہ مجلس ان مجالس میں سے ہے جس میں یقیناً اس وقت فرشتے موجود ہیں، اے اللہ کے نیک فرشتوں للہ ہماری دعاؤں پر آمین کہہ دو، اے اللہ کے نیک فرشتوں للہ ہماری دعاؤں پر آمین کہہ دو، اے اللہ کے نیک فرشتوں للہ ہماری دعاؤں پر آمین کہہ دو، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اے اللہ سب کو صحت اور عافیت نصیب فرما، اے اللہ عافیت اور معافات نصیب فرما، اے اللہ سینوں کو منور فرما، اے اللہ سینوں کو منور فرما، اے اللہ جو نیک مجالس ہوتی ہیں ان پہ آپ کے خصوصی انوارات نازل ہوتے ہیں، اے اللہ ہماری مجلس کو بھی ان مجالس میں سے بنا، اے اللہ جہاں آپ کے خصوصی انوارات نازل ہوتے ہوں، اے اللہ ہماری، اے اللہ آئندہ زندگی کے اندر بھی، اے اللہ جتنے حاضرین ہیں سب کو معزز و محترم فرما، اے اللہ یہ جہاں جائیں خیر و برکت ساتھ لے کر جائیں، اے اللہ جہاں جائیں یہ دین کا بول بالا فرمائیں، اے اللہ یہ جہاں جائیں فتنوں اور بدعتوں کو ختم فرما دیں، اے اللہ بدعتوں کے لیے ان کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دے، اے اللہ کفر و شرک کا خاتمہ فرمائیں، اے اللہ کفر و شرک کے لیے یہ دیوار بن جائیں، اے اللہ ان کے لیے پہاڑ بنا دے، اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو علم کا پہاڑ بنا، اے اللہ ہر ایک سے علم کے، اے اللہ علم کی خدمت لے، اے اللہ ہر ایک سے تدریس کی خدمت لے، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جو ہمارے اساتذہ اور عزیز و اقارب ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کی لغزشات سے درگزر فرما، اے اللہ ان کے درجات بلند فرما، اے اللہ ان کے جو اولاد وغیرہ باقی ہیں اہل خانہ، اے اللہ ان کو خوشیاں نصیب فرما، اے اللہ ان کی تکالیف اور پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ انہیں وسع حلال رزق نصیب فرما، اور اے اللہ ہمارے جو اساتذہ زندہ ہیں اے اللہ انہیں بھی خوشیاں نصیب فرما، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی بیماریوں کو دور فرما، صحت اور عافیت اور معافات نصیب فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، میرے لیے بھی آپ حضرات دعا کی درخواست ہے، دعا فرمائیں، اللہ تمام حاجات پوری فرمائے، اللہ تمام حاجات پوری فرما، اے اللہ تمام تکالیف اور پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ عافیت و معافات نصیب فرما، میری والدہ کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے کہ اللہ ان کو صحت اور عافیت نصیب فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر دے، صحت عافیت اور خوشی کے ساتھ قائم و دائم رکھے، اے اللہ خوشی کے ساتھ قائم و دائم رکھ، اے اللہ اور دو تین کام ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ ان کو خیر و عافیت سے پورا فرمائے، اے اللہ ہر شر اور فتنے سے حفاظت فرما، اے اللہ جتنے حاضرین ہیں ان میں سے ہر ایک کی ہر شر اور فتنے سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر شر اور فتنے سے حفاظت فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما، اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے، اے اللہ کہ آپ کو اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائیں، اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے، اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان تین دفعہ جنت کو مانگتا ہے تو جنت خود کہتی ہے اللہ سے کہ اے اللہ اس شخص کو میرے اندر لے آ، اے اللہ ہم جنت مانگتے ہیں آپ سے، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، اور جو شخص تین دفعہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، حدیث میں آتا ہے جہنم خود کہتی ہے کہ اے اللہ اس شخص کو مجھ سے دور رکھ، اے اللہ اس شخص کی مجھ سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں، اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ ہم سب کی قبروں کو منور فرما، اے اللہ قیامت کے دن غیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرما، اے اللہ ہماری ساری دعائیں قبول فرما، اے اللہ آپ تو عالم الغیب ہیں، اے اللہ جس کے دل میں جو جو حاجتیں ہیں اللہ سب کو پورا فرما، اے اللہ سب کی پریشانی اور تکالیف کو دور فرما، دینی مدارس کے لیے، مساجد کے لیے خصوصی دعا کر، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، اے اللہ خصوصاً اس خطے میں حفاظت فرما، اب ایک دو منٹ تک اپنی دعائیں خاموشی سے اپنا صلی اللہ تعالی. آپ حضرات میں سے بھی کسی کو بھائی میں نے سال میں ڈانٹا ہو, کوئی سخت بات کی ہو, تو بھائی للہ اور فی اللہ مجھے معاف کر دینا بھائی, میں آپ حضرات سے معافی مانگتا ہوں.